खर्चियों को जेब में रख ली। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات मेरे अजीजों दोस्तों, अल्लाह दुनिया का उसलूब भी ये है कि अगर मैं आपको देखना चाह रहा हूं तो पहले मुझे अपना चश्मा साफ करना चाहिए। अगर चश्मा गंदा होगा तो हर चीज गंदी नजर आएगी, और अगर चश्मा साफ होगा तो हर चीज साफ नजर आएगी। इसी तरह कल्ब की सफाई है, तमाम बुराइयों से। जब इंसान का कल्ब पाक हो जाता है तो फिर उसको हर चीज साफ नजर आती है, और जब तक कल्ब गंदा है, दिल गंदा है, तो फिर उसको साफ चीज भी गंदी नजर आती है। इसीलिए रोजे को अल्लाह ताला ने फर्ज फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो चर्बी ज्यादा चढ़ गई 11 महीने खाते खाते, थोड़ा उस चर्बी को कम करो। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि रोजे के 6 अगराज हैं, उनमें से एक ये है कि अल्लाह ताला इंसान के अंदर से शहवानियत और शहवत को दूर करके अल्लाह ताला मलकाए हसनात उसको उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं। यानी नंबर एक तो ये कि जब तुम भूखे रहोगे तो जाहिर सी बात है कि भूखा आदमी कर ही क्या सकता है, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, जो शहवात पहले भड़क रही थी आग, अब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता खाना कम किया, वो शहवात कम होना शुरू हो गई। नंबर दो में फरमाया कि देखो, इससे तुम्हारे अंदर फुकरा के साथ तुम्हारी मुशाबहत हो रही है, और फुकरा वो हैं जिनको अल्लाह ताला आम लोगों से कई हजार साल पहले अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। फरमाया दूसरी चीज ये कि तुम्हारी उनके साथ मुशाबहत हो रही है। अगर मुशाबहत नहीं हो रही, कोई इंसान गौर नहीं कर रहा अपने ऊपर, तो इंसान गौर करे कि मेरा रोजा रखने का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ने रोजे को फर्ज फरमाया। तो रोजे को इसीलिए फर्ज फरमाया कि जब तुम खाली पेट रहोगे तो फिर तुम्हारी मुशाबहत फुकरा से करीब हो जाएगी। जब फुकरा से मुशाबहत करीब होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़यामत के दिन, वो दिन जो इतने लंबे दिन होंगे, फरमाया कि उसके अंदर तुम जल्दी जन्नत के अंदर चले जाओगे। आगे फरमाया कमा कुतिब अललजीन मिन कबलिकुम। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तुमसे पहले वालों पर भी रोजे फर्ज किए और ज्यादा सख्त फर्ज किए थे। इस उम्मत के लिए तो यह है कि सुबह सादिक के बाद खाना बंद करे, मगरिब की अजान हो खाना खा ले, दरमियान में जो भी चीजें वो सब बंद, जो हलाल थी वो भी हराम हो गई इस वक्त के लिए। लेकिन पिछली उम्मतों के अंदर रोजा ये था कि इंसान जब आता और अगर वो आया और थक करके सो गया तो उसके रोजे की इब्तिदा हो गई। اب تا وقت کے دوسرے وقت غروب آفتاب کے وقت اس کو پھر سے افطار کرنے کو ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اپنے کھیت میں سے کام کر کے تھکا ہوا تھا, میں سو گیا, مجھے آنکھ لگ گئی. تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی تو آنکھ لگی جاتی ہے, تو میری آنکھ لگ گئی, تو میرا روزہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبح صادق کے اندر کھانا پینا بند کر دو, اور مغرب کی اذان ہو تو پھر شروع کر دو. اور فرمایا اس سے تمہارے اندر فوائد ظاہر ہوں گے. اگر فائدوں کو سمجھ کر کے انسان اس کے فوائد کو سمجھ کر کے پھر انسان روزہ رکھے تو روزے کے فوائد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے. نمبر ایک فائدہ تو اس کے اندر یہ کہ ہمارے اندر سے جانور, جس کو اردو میں ٹھیٹ اردو میں کہا جائے تمہارے اندر سے جانور پن نکل جاتا ہے, جو صبح دوپہر شام شام کی چائے کے ساتھ سب کچھ جا رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی لیے پہلے اسلام کے اندر یہی دو وقت کھانے کے مقرر تھے, یہ تو اب ہم نے تبدیل کر لیے کہ ہمیں کمزوری ہے, ہمیں فلائے, ہمیں فلائے, نہ ہمیں کچھ نہیں ہے, یہ صرف ہمیں میں ہمارا نفس ہمیں پسا رہا ہے, ورنہ بات کچھ بھی نہیں ہے. اگر کمزوری کا معاملہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے؟ جمعرات اور پیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ہفتے میں روزہ رکھتے. ایام بیض 13, 14, 15 چاند کی تاریخ, اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے. معلوم ہو روزہ رکھنے سے انسان کی صحت کا بھی تعلق ہے کہ انسان کا کھانا پینا صحیح رہتا ہے, اور جب سارا دن کھاتا رہے گا, بھائی قیمہ پیسنے والی مشین کا بھی تو اصول ہے کہ اتنا قیمہ ڈالو تو نکلے گا, اور زیادہ اس کے اندر ٹھونس دیا تو پھر ایک این آواز آئے گی اور مشین جل جائے گی, تو ختم ہو گئی کہانی. اب جاؤ بازار سے دوسری مشین خرید کر کے لاؤ. تو اللہ نے جو معدہ بنایا ہے اس معدے کا مزاج بھی یہی بنایا کہ صبح کو کھا لو غذا 12 گھنٹے تک تمہارے معدے میں موجود ہے, 12 گھنٹے کے بعد پھر 12 گھنٹے کے بعد کھا لو, پھر اس کے بعد دو وقت کھا لے انسان. لیکن اب ہماری طبیعتوں کے اندر حرص, طمع اور لالچ, بھائی تھوڑا یہ جگہ نہیں, تھوڑی دیر کے بعد صف بندی کر لیں, ابھی صف بندی چھوڑ دے, آگے آگے ہو جائے. تو رمضان فرمایا رمضان کے انسان کے اصول کے مطابق ہے کہ جب تک کھانا ایک کھانا ہضم نہ ہو دوسرا کھانا نہ کھائے, ورنہ کیا ہوگا انسان کے اوپر بوجھ ہو جائے گا, اور پھر پیٹ بھرا ہوا آدمی سوتا زیادہ ہے کام کم کرتا ہے, اور بھوکا آدمی کام زیادہ کرتا ہے نیند نہیں آتی. تو شریعت نے ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو مد نظر رکھا کہ انسان کا ظاہر بھی صحیح ہو جائے. ظاہر کیسے صحیح ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو لعلکم تتقون, اس کو ہم تم پر فرض کر رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. تقوی اس کے اندر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. آسان کیسے ہوگا؟ کہ جب خالی پیٹ رہو گے تو زیادہ گھر سے نکلنے کی تکلیف نہیں کرو گے, اور جب زیادہ گھر سے نہیں نکلو گے اور روزے سے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے کہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. یہاں گناہوں سے بچا انسان تو اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا فرما دیا. اب انسان کو شیطان جو ہے نا یہ انسان کی نفسیات سے جتنا اس کو معرفت ہے انسان کو خود اپنے آپ سے معرفت نہیں ہے. شیطان کیا آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یار ایک مہینے کا روزہ ہے, اب ایک کو اس نے اتنا کھینچا کہ آدمی کہتا ہے یار ایک مہینہ خالی پیٹ رہنا تو کتنا مشکل کام ہے یہ. کیوں بھائی 11 مہینے کیا کہتے ہیں؟ کہا یار ابھی مہینہ شروع ہوا تھا ابھی ختم ہو گیا. لیکن رمضان میں کیا کہتے ہیں؟ یار وہ تو کب سے چل رہا ہے رمضان کا مہینہ. نہیں کب سے نہیں چل رہا, دن برابر ہیں. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ انسان کے نفس کے اوپر حملہ کیا کہ دیکھو ایک مہینے کے روزے ہیں, 10-15 روزے ہو گئے, تو بیچارہ مریض ہے کمزور ہے. کہتا ہے تم 1-2 روزے چھوڑ دو, پھر اس کے بعد جب طاقت آ جائے پھر روزے رکھ لینا. چلو بوڑھوں کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آج عامت المسلمین کے اندر یہ بات ہے کہ مسلمان نام مسلمان, ماں باپ مسلمان, اس کے بعد اولاد روزہ نہیں رکھ رہے. یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو. یہ الفاظ کیا ہے؟ کفری الفاظ ہے. ایک انسان ساری زندگی کوئی فرض ادا نہ کرے, کوئی فرض اس نے ادا نہیں کیا, لیکن کبھی ان فرائض کے بارے میں کوئی ہنسی اور مذاق والی بات نہیں کی, اس کا دین و ایمان باقی ہے. اس کا فرائض میں کمی کی وجہ سے گناہ تو ضرور ملے گا, لیکن کیا ہے, انسان کافر نہیں ہوگا. لیکن ایک انسان عمل کرتا ہے یا دین ارکان اسلام میں سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے, فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا. تم نے ارکان یعنی بنیاد کو ہلایا, ہلایا نہیں گرا دیا تم نے. اللہ نے جو چیز فرض کی تھی تم نے اس فرض کو کا مذاق اڑا کر کے تم نے اس کو گرا دیا تم نے اس کو. لہذا عند اللہ یہ چیز مقبول نہیں ہے. پھر انسان کو یہ بتلاتا ہے شیطان کہ دیکھو دن کتنے لمبے اور ہیٹ اسٹروک چل رہی ہے. یہ ہیٹ اسٹروک ہے کیا چیز؟ یہ ہم نے اپنے بچپن میں تو نہیں سنا تھا. کہتے تھے بھائی لو چل رہی ہے تھوڑا خیال سے چلو, پیاز زیادہ استعمال کر لیتے تھے کہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اب یہ ہیٹ اسٹروک آئی کہاں سے؟ یہ نئی جو بیماریاں ہیں یہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ انسان بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا. جب انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا تو انسان کے لیے اللہ نے جتنی چیزیں فائدے کی بنائی تھی اللہ نے ان سب چیزوں کو خلاف کر دیا. ہوا کو اللہ نے انسان کے موافق بنایا تھا کہ ہوا سے تم فائدہ اور نفع حاصل کر سکو گے, لیکن انسان کے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اب کیا ہوا, وہی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ بن گئی. وجہ صرف یہ کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے. اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں بازار بھرے ہوئے, مساجد خالی ہیں. مساجد میں اتنی رونق نہیں ہے جتنی رونق بازاروں کے اندر ہے, اور بازار میں اگر انسان داخل ہو جائے تو اگر مغرب پڑھ کر داخل ہوا تو رات کو 12-1 بجے نکلتا ہے. کہا ضرورت کی یہ چیز بھی لے لوں, یہ چیز بھی لے لوں, یہ چیز بھی لے لوں, لیکن اگر تراویح میں امام پانچ منٹ لیٹ ہو جائے تو آدمی کہتا ہے آج پتہ نہیں امام صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی, پانچ منٹ لیٹ ختم کی امام صاحب نے, وہاں تھکاوٹ کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے. جب انسان کے اندر محبت پیدا ہو جائے تو ہر عمل انسان کے لیے آسان ہے. کتنا ہی مشکل عمل ہو, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی اٹھا کر کے انسان دیکھے کہ ان کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جان دینا گوارا کیا لیکن اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا. لیکن یہ کب, یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ جب انسان اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہے. جب صحبت صالحین کے اندر رہے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں جو چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ دوسرے انسان کے قلب میں منتقل فرما دیں گے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی, عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. آگے اپنے بارے میں خواجہ صاحب نے فرمایا, فرمایا ہونی تھی جو میری حالت ہو گئی, خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی. فرمایا اللہ کے راستے میں اگر قدم بڑھایا ہے تو مردانہ وار قدم بڑھاؤ, جب مردانہ وار قدم بڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان فرما دیں گے. ایک انسان ایک کمانے کے لیے اس ہیٹ اسٹروک کے اندر انسان دھوپ کے اندر کھڑا رہتا ہے, کس لیے؟ کہ بھائی کچھ بیچوں گا تو حلال ملے گا, اپنی اولاد کے لیے کچھ حلال کما کر کے لے جاؤں گا. وہ اس گرمی کو برداشت کر رہا ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ ایک مسلمان اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اگر گرمی کے روزے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے, کھاؤ پیو لیکن کم کھاؤ پیو. کیوں؟ فرمایا کم کھانے پینے سے تمہاری مشابہت فقراء کے ساتھ ہو جائے گی. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت کچھ کھانا نوش فرما لیجئے کیونکہ آپ ضعیف ہیں, آپ کو کمزوری ہونے لگے گی. فرمایا میرا دل, میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کھانا کھاؤں. یہ وہ اکابرین تھے کہ جنہوں نے حق ادا بتلایا ہمیں کہ دیکھو روزے سے کوئی انسان مرتا نہیں ہے. کوئی انسان اپنے اندر روح کے اندر وہ قوت پیدا کرے, جب روح کے اندر قوت پیدا ہوگی تو پھر تمام اعمال انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور جب تک روح کے اندر قوت نہیں ہے تو کیا ہے, انسان کے لیے تمام اعمال مشکل ہو جائیں گے. پھر انسان وہی کہے گا, وہ ایک مسلمان نے ایک ہندو سے پوچھا کہ تم کب نہاتے ہو, ہفتے میں کتنی دفعہ نہاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ روزانہ نہاتے ہیں ہم تو. اس نے کہا اتنا فاصلہ؟ وہ مسلمان ہوشیار تھا, اس نے کہا یار یہ تو اس نے بازی مار لی. اس نے کہا ہم تو نہاتے ہیں جمعہ 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 جمعہ, تو ہمارا اس نے بیچ میں وقف ہی نہیں کیا, اس نے وقف کر لیا تھا اس نے. تو جب انسان شیطان کی حرکات سے انسان واقف ہو تو انسان شیطان کو کیا جواب دے کہ دیکھ بھائی نہ کھانے سے آج تک کوئی نہیں مرا. بلکہ کیا ہے اطبا کیا بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں وقت کے اندر آپ کھانے کو تھوڑا سا کم کر دیں, کھانا کم کر دیں, اس سے کیا ہوگا آپ کی صحت بھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک دو دو کھجورے کھا کر کے روزہ رکھ رہے. آج تو دو کھجور کیا, چھ کھجوروں سے تو صرف ابتدا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد شربت کا جگ سب سے پہلے اپنے قریب رکھتا ہے آدمی, کس لیے کہ سائرن بجنے کی دیر ہے اور پھر انڈیا پر حملہ کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے سب کو, جو کچھ کھایا پیا ہے سارا اندر اتارنا ہے. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر تو معاملہ الٹ ہو گیا کہ جہاں اللہ تعالی نے کم کھانے کا حکم دیا تھا وہاں آج انسان ان چیزوں کو بھی کھاتا ہے جو سارا سال نہیں کھاتا. بھائی کون سارا سال سموسے کھاتا ہے بھائی, کبھی دل چاہا کوئی وقت لگا تو انسان کیا کرتا ہے, جا کر کے خرید کر کے کھا لیتا ہے. کبھی چنا کھانے کا دل چاہا تو کبھی چلے گئے چاٹ والے کے پاس. رمضان میں تو گھر والوں کو پابند کرتے ہیں کہ روزانہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, ورنہ ہماری افطاری کیا ہوگی, ہماری افطاری کیا ہوگی. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جو چیزیں عام دنوں میں انسان نہیں کرتا تھا اب انسان اس کے اندر اور زیادتی کر دیتا ہے, تو پھر نفس کہاں سے مرے گا. شیطان کو تو اللہ تعالی نے قید میں پھینک دیا, نفس باقی ہے. فرمایا نفس کو مارنے کے لیے اپنی غذا کم کرو, جب غذا کم کرو گے تو اس کے اندر کیا ہے, خود بخود اس کے اندر اعمال کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن جب اس کے اوپر مسلط ہوگا انسان, جب تک انسان مسلط نہ ہو تو اس نفس و شیطان سے بچ نہیں سکتا, نفس سے نہیں بچ سکتا. نفس کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا کہ دیکھا آپ نے فلاں دن آپ نے پانی کم پیا تھا, شام تک کتنی پیاس لگ گئی تھی. بزرگوں نے لکھا ہے جو انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے اس کو روزہ زیادہ لگے گا, اور جو انسان تقوی سے رہے اس کو روزہ ہمیشہ کم لگے گا, احساس سے روزہ بھی نہیں ہوگا اس کو. آج ہمارے اندر فسق و فجور زیادہ ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب, حضرت شیخ نے فرمایا کہ آج ہم نے غیبت کو, بدنظری کو, بری غصے کو, فرمایا رمضان کے اندر اپنے اوپر حاوی کر لیا, اور غیبت کو فرمایا کہ رمضان گزارنے کا ذریعہ بنا لیا. کیونکہ فارغ تو آدمی مغرب سے پہلے ہو جاتا ہے, دکانیں وکانیں بند ہو گئی, یہ دکان پر بھی بیٹھے ہوئے تو بھی غیبت کر رہا ہے. اب کیا ہے, اس کی وجہ سے انسان کو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں مولانا, ہم بڑی محنت مشقت کرتے ہیں اس لیے ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ آپ بتاؤ, صحابہ اکرام کے دور میں یہ نعمتیں تھیں, ٹھنڈا پانی تھا, یہ پکوڑے اور یہ چھولے اور چنے وغیرہ سب کچھ تھے, نہیں تھے. وہی اپنی کھجور سے اور وہی سادہ پانی کنویں میں سے نکالا یا مٹکے کے اندر رکھ دیا اور اسی سے جو ہے روزہ رکھا بھی, اسی سے روزہ کھولا بھی, لیکن ان کو روزہ نہیں لگتا تھا. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خلال کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خلال کس لیے، ہم نے تو گوشت نہیں کھایا. فرمایا تمہارے منہ دانتوں کے اندر تمہیں تمہارے بھائیوں کا خون نظر آ رہا ہے. کیا مطلب؟ تم نے کسی کی غیبت کی ہے، اس کا خون اللہ تعالی اللہ کے نبی کو نظر آ گیا، اس لیے فرمایا خلال کر لو تم. تو آج اس چیز کو ہم نے کیا کیا، اپنا روزہ کاٹنے کا وہ سامان بنا لیا کہ غیبت شروع کر دی، یا ایران توران کی شروع کر دی، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا. نہیں، روزہ اس کے لیے نہیں ہے، روزہ اللہ تعالی نے فرض فرمایا عبادت کے لیے. اس کے اندر کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک کر لے انسان. اگر دکان پر بھی بیٹھا ہے تو قرآن کریم جیب کے اندر رکھ کے، اب تو اتنے چھوٹے سائز میں اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن پاک ہے، جیب کے اندر رکھ کے اس کو نکالا، وہاں پڑھنا شروع کر دیا، کوئی آ گیا خریدنے کے لیے تو کیا کیا، قرآن پاک کو ایک طرف رکھا ادب سے، اس کو سودا سلف دے دیا، پھر اس کے بعد پھر اپنی تلاوت کے اندر لگ گیا. کیونکہ یہ مہینہ اصل میں روح کی غذا کا ہے، پیٹ کی غذا کا نہیں ہے. یہ ہم نے روح کی غذا کو روح کو کیا پیچھے، پیٹ کو کیا آگے، کیونکہ پیٹ کی غذا چاہیے ہمیں. نہیں، اللہ نے فرمایا دیکھو پیٹ کی غذا کا مہینہ نہیں ہے، یہ روح کی غذا کا مہینہ ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. بھئی روح جہاں سے آئی ہے وہاں کی غذا چاہیے نا اس کو. ایک آدمی یورپ سے آتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ہماری روٹی اور دال چاول اس کو اچھا تھوڑی لگے گا، اس کو تو کے ایف سی اور پیزا چاہیے. اس کو جب اس کے لیے غذا ہے تو روح کے لیے بھی غذا ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے یہاں سے. تو اس کو غذا بھی وہی کارآمد ہوگی اس کے لیے جو آسمان سے آئی ہے. تمام عبادات کے احکامات آسمان سے آئے ہیں یا نہیں؟ تو جب انسان ان کا اس کام میں لگتا ہے، مولوی صاحب تھوڑا سا تو آگے ہو جاؤ یار، کچھ لوگ باہر کھڑے گرمی میں، وہ دوسرے مسلمان کا خیال کرنا چاہیے. تو روح جب اللہ کے پاس سے آئی تو اس کی غذا بھی اللہ کے ہاں سے. اس کی غذا پھل فروٹ نہیں ہے. اس کی غذا کے بارے میں فرمایا گیا کہ فرمایا تمہاری روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے کیا ہوگا، روح کے اندر قوت پیدا ہوگی، اور جسم کے اندر کیا ہے، نقاہت پیدا ہوگی. جب جسم میں نقاہت پیدا ہو گئی اب روح غالب ہو گئی. فرمایا جیسا تمہارا رمضان گزرے گا ویسے 11 مہینے گزریں گے. اگر روح کو کیا کیا، کمزور کر دیا، جسم کو کمزور کر دیا اور روح کو مضبوط کر دیا، اب کیا ہوگا، 11 مہینے بھی انشاءاللہ روح مضبوط رہے گی اور جسم کمزور رہے گا. شیطان تقاضا کرے گا گناہ کا لیکن انسان عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر. کیوں؟ اس نے روح کو وہ غذا اور وہ وٹامن دیے کہ جس سے روح کے اندر قوت پیدا ہو گئی. جب روح کے اندر قوت پیدا ہو گئی تو پھر روح غالب ہوتی ہے جسم کے اوپر، پھر وہ جسم کو اپنی مرضی سے چلاتی ہے. آج ہمارا حال اس کے پھر بھی برعکس نہیں ہمارے اندر، حالانکہ بزرگان دین اکابر کا رمضان انسان پڑھے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اکابرین نے رمضان کو کیسے گزارا. آج تو امام صاحب کی تراویح 20 رکعت تراویح پڑھنا اس گرمی کے دنوں میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ جن کو قرآن پاک سے محبت تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر کے دکھلایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد سنت, پھر اس کے بعد چھ رکعت اوابین پڑھتے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا, میں تھوڑی سی چائے پیتے, پھر اس کے بعد تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب تراویح سے فارغ ہو جاتے تو حضرت کی روح مضبوط تھی تو مختلف طلبہ کو جمع کرتے پانچ چھ کو, تو فرماتے وہی دو رکعت تم پڑھاؤ مجھے, میں پیچھے حضرت کھڑے. وہ پڑھا کر جب وہ تھک جاتا سلام پھیرتا, حضرت فرماتے چلو بھائی تم آ جاؤ, تم جا کر کے آرام کرو. نہیں اوپر بھی جگہ ہے, دوسری منزل پہ وہاں چلے جائے. تو کیا ہے حضرت کیا فرماتے, دوسرے کو اب تم آ جاؤ, دوسرا تھک جاتا حضرت فرماتے تیسرا تم آ جاؤ, یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا. حضرت جاتے سحری کرتے اور پھر آ کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے. ان حضرات کا رمضان رمضان تھا. آج ہمارا رمضان کیا ہے یار, وقت بڑی فرصت کا ملا ہے, آرام سے بات کرو. ابھی میں نے ایک ایئر کنڈیشن صحیح کرنے والے کو بلایا تو رات کو وہ تقریباً تین بج گئے اس کو, ساڑھے تین. تو میں نے کہا سحری کر لو, اس نے کہا کہ میں گھر جا کر سحری کروں گا. تو میں نے کہا تم گھر جا کر سحری کرو گے, نماز پڑھو گے, سو گے کب؟ میں نے کہا نہیں, نماز پڑھنے کے بعد پھر سات آٹھ بجے تک تو گپ شپ ہوتی ہے, سارے دوست جمع ہوتے ہیں, پھر گپ شپ کرنے کے بعد آٹھ بجے سو جاتے ہیں ہم لوگ, اور پھر بارہ بجے اٹھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد صحیح کرنے نکل جاتے ہیں. میرے دل میں آیا یار اللہ کا بندہ چار گھنٹے سو کر کے اور پھر اس کے بعد سارا دن بھاگ, ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے پیٹ کی ضرورت ہے. پیٹ کی ضرورت کے لیے انسان بھاگ لے گا, روح کی ضرورت کے لیے انسان نہیں بھاگ. چلو یار کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ, کچھ بھی نہیں ہے, مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کچھ دیر تلاوت کر لو. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ بس ہم نے مولانا بیس رکعت تراویح پڑھی اور پھر اس کے بعد اپنا گھٹنا ٹانگے اپنی ٹانگیں خود دبانا شروع کر دیتے, عادت ہو جاتی ہے. کیوں بوجھ بن رہی ہے؟ کیوں کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا بھیجا ہوا کلام ہے, اس کو محبت سے سنو گے تو کبھی تھکن نہیں ہوگی. اور اس کو اگر بوجھ سمجھ کر کے سنے گا انسان تو پھر کیا ہے, انسان سوچے گا یار کب سے کھڑا ہوں میں, اتنی دیر ہو گئی, امام صاحب سوا گھنٹہ ہو گیا, امام صاحب سے سوا پارا پورا نہیں ہو رہا. تو امام سے بھی تو پوچھو تو آپ کتنا تھکے, اس کا تو زور بھی لگ رہا ہے بھائی, وہ پڑھ رہا ہے اگر تو اس کا زور بھی لگ رہا ہے, اس کو پسینہ بھی آ رہا ہے, اس کے باوجود وہ پڑھا رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والے اعتراض کر رہے ہیں, جو پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, آتے ہیں دیکھا پنکھا کون سا تیز چلا, اس کے نیچے کھڑے ہو گئے, اس کے نیچے کھڑے ہوئے. اب امام کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ امام جانتا ہے کہ یار اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پر یہی ماحول ہے کہ امام اگر ایک لفظ کی بھی غلطی کرے تو اس تراویح کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. پھر اگر شک پڑ جائے کہ امام نے غلط پڑھا ہے تو جو سامعین ہیں, ایک میں ہوں, ایک میرا بیٹا ہے اور ایک دوسرے ہیں, تو اگر شک ہو جائے تو فوراً جو ہے جو ریکارڈنگ ہے تو وہاں پیچھے کر کے اس کو سنا جاتا ہے کہ امام نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. حق کلام اللہ کے کلام کا حق یہ, سارے کلاموں کا اصل کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دنیا کے شاعر کا کلام آپ غلط پڑھو وہ آپ سے چھین لیتا ہے. بھائی جب تجھے قدر نہیں تو تو کیوں میرا کلام لے رہا ہے؟ قدر ہو تو کلام لے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب عطا فرمائی, وہ کلام اللہ. اسلم صاحب رسید کاٹتے وقت تو آنکھ بند نہیں ہوتی اور یہاں آنکھ بند ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو آسمان سے نازل فرمایا, پھر جبرائیل علیہ السلام جیسا سید الملائکہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ان کے ذریعے سے بھیجا. اور کس پر بھیجا؟ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا. جب اللہ تعالی نے اپنے کلام کا یہ معیار بنایا کہ بھیجنے والا خود اللہ, لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام, جن پر اتارا جا رہا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں, تو اللہ تعالی نے منع فرما دیے. فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام سے پڑھیے. ثم ان علینا بیانا, اس کو بیان کرنے کی توفیق ہم آپ کو دیں گے, آپ جلدی مت کیجئے اس کے اندر. آج تو جس مسجد میں اگر پونے گھنٹے کی نماز ہو لوگ کہتے ہیں یہیں پر جانا ہے, بس محبت میں کمی ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی. اگر محبت ہو تو ساری رات انسان بیٹھ کر باتیں کرتا ہے اپنے محبوب سے. امتحانات کے اندر جو لوگ تیاریاں کرتے ہیں, آپ بتاؤ, کہتے ہیں ہم اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر اسٹڈی کریں گے ہم, تو کیا ہے پوری رات دونوں دوست ہیں, دونوں میں محبت ہے, پوری رات بیٹھے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں. پڑھائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو بات ضرور کرتے ہیں, پوری رات بات کی لیکن کوئی نیند کا ایک جھونکا نہیں آیا. لیکن امام اگر تراویح تھوڑی سی لمبی کر دے تو کیا ہے, انسان کو نیند آنے لگتی ہے, تھکاوٹ ہونے لگتی ہے. تھکاوٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم تراویح کو تراویح سمجھ کر نہیں پڑھ رہے. تراویح کو اگر تراویح سمجھے اور اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کر کے پڑھے تو پھر تو مزہ اور لذت آنی چاہیے, مزہ اور لذت آنی چاہیے. ہمارے اکابرین کتنے ایسے گزرے ہیں. حضرت شیخ مان زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ماموں تھے, فرمایا ان کا قرآن بہت اچھا تھا. فرمایا کانپور میں پہنچے ایک جگہ تو مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا, وہاں جا کر کے بیٹھ گئے. امام جو پڑھ رہا تھا اس کو بار بار غلطی آ رہی تھی. فرمایا کہ میرے ماموں اٹھے اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ان سے کہا آپ اٹھے میں پوری کرا دیتا ہوں. فرمایا 14 پارے باقی تھے, سحری تک اکٹھے 2 رکعت میں 14 پارے پڑھائے, کہا گھر جاؤ اپنے پارے ہو تم. کچھ نہ کچھ تو تھا. حضرت فرماتے ہیں حضرت کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی عورتیں جہاں اتنے مہمان ہوں کہ 100 100 آدمیوں کا کھانا بنتا تھا حضرت کیا, فرمایا تحدیث بھی نعمت کے طور پر بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر کی عورتیں روزانہ 10 سے 15 پارے تلاوت آرام سے کر لیتی ہیں. اس زمانے میں یہ چولہے اور یہ سب نہیں تھا, لکڑی پر پکانا پڑتا تھا, اس کے باوجود 15 سے 20 پارے تلاوت کر لیتی ہیں عورتیں, تو مردوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ مردوں کے لیے 14 پارے کیا چیز ہے؟ جب عورتیں 15 پارے تلاوت کر رہی ہیں تو مرد کو تو اللہ تعالی نے اور قوت عطا فرمائی. اس وقت کی عورتوں کا یہ حال تھا کہ کسی طرح وقت ملے ہم تلاوت میں مشغول ہو جائیں. اور آج کی ہمارے معاشرے کی ہماری مائیں بہنیں جو بھی سن رہی ہیں, آج ان کا حال کیا ہے کہ میں نے عید کا جوڑا فلاں کے پاس دیکھا, کتنا خوبصورت تھا وہ, اب اگر میں جاؤں گی لینے کے لیے تو مجھے بھی ایسا ہی چاہیے. اب اس کے لیے وہ ساری رات بازار کے اندر گھومتی, ساری رات بازار کے اندر, جب تک نہ ملے اس وقت تک کیا کرے گی؟ گھومتی رہے گی, گھومتی رہے گی, گھومتی رہے گی. حالانکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا, فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ مساجد ہے. بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عدالت بھی یہی تھی, عدالت بھی مسجد تھی. کوئی فیصلہ آیا مسجد کے اندر لیا بلا کر کے, مسجد میں آئے وہیں فیصلہ ہوا, اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرماتے, فرماتے صحابہ سے, صحابہ قریب ہو جا, ممبر کے قریب ہو جا. تو مسجد کیا تھی؟ ایک ایسی جگہ تھی کہ مسلمانوں کے تمام امور مساجد میں طے ہوتے تھے. آج ان کو تقسیم کر دیا گیا, عدالتیں الگ بنا دی گئیں, اور کیا نام ہے چیزیں, پہلے جب آتا تھا مدینہ منورہ میں جب تاجر داخل ہوتے تھے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑاؤ ڈالتے تھے تاکہ لوگ جو نماز پڑھ کر کے نکلیں گے ہم اپنا سامان تجارت ان کو بیچ دیں گے. اب اس کیا کیا, شاپنگ سینٹر الگ بنائے گئے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی, کہا اگر کسی کو ضرورت ہو تو یہاں آ کر کے نماز پڑھ لے, نہ دل چاہے تو کوئی بات نہیں, نہ پڑھے. جب تک مساجد ہماری ان تمام چیزوں کی حامل تھی مسلمان امن سے تھا, کیونکہ مسجد کے اندر انسان کیسے گناہ کرے گا, کہاں سے بد نظری ہوگی. ایمان کی قوت تھی کہ صحابہ اکرام مساجد کی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ وابغض البلاد الی اللہ اسواق ہوا, فرمایا اللہ کے یہاں مبغوض ترین جگہ کون سی ہے؟ فرمایا بازار. آج بازار میں انسان 6 گھنٹہ رات کو گھوم لے اس کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا, مسجد کے اندر 1 گھنٹہ انسان بیٹھ جائے تو انسان جو ہے فوراً اتنا بڑا منہ کھولتا ہے کہ اس کے اندر کبوتر پورا چلا جائے اس کے اندر. کیوں؟ مسجد سے مناسبت ختم ہو گئی. جن کو مناسبت تھی مسجد سے انہوں نے مسجدی کو سب کچھ, بس جب تھک گئے سونے کا وقت ہوا تو گھر چلے گئے, گھر جا کر کے سو گئے, پھر صبح اٹھ کر کے پھر واپس مسجد میں آ گئے, اپنے کام کے اندر لگ گئے. جب مساجد کو ہم اپنا منبع بنائیں گے, اس کو اپنے فیصلے کی جگہ بنائیں گے, چلو بھائی ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کیا ہے, کو معاملہ ہوا, تو ہم اس کو اگر بجائے کورٹ میں جا کر کے اس کو حل کریں تو نمبر 1 نقصانات دیکھے، انسان خود کنگال. نمبر دو، وکیل کا گھر بن گیا، اچھا کیوں فیس لے رہا ہے وہ. پھر فیصلہ انسان کی اپنی زندگی میں ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. مساجد کو بناؤ، جب قرآن سے فیصلہ ہوگا، قرآن کا فیصلہ حد ہے، 3 دن کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو قبول کرو، اس کو دل سے قبول کرو، امام کی عزت کرو جس نے آپ کو، آپ کا فیصلہ کیا ہے. آج اس چیز کو نیچے ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی امام کرتا کیا ہے، خالی نماز ہی تو پڑھاتا ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں. تو جو اہل علم کی عزت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے علم چھین لیتے ہیں، پھر اس کے اندر علم نہیں رہتا. اس کے اندر اگر علم ہے بھی تو علم کا نور اس کے اندر نہیں رہے گا. آج کل لوگوں نے فن کو علم کا نام دے دیا ہے، یہ بات میں واضح کر کے کہتا ہوں اور اکثر جمعوں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، کمپیوٹر، یہ کیا ہے؟ فن ہے، علم نہیں ہے. جس کو اعتراض ہو نماز کے بعد مجھ سے مل لے، یہ فن نہیں ہے. دیکھیں فن کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ جتنا فن میں اوپر چلے جاتے رہیں گے، آپ کی ڈگری میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. بھائی ہر یونیورسٹی کا ایک ڈین ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ میں نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے، ہوگا کوئی یہاں پر، ہو سکتا ہے. کہتے ڈین سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، ختم. جب اس نے فیصلہ کر دیا فلاں طالب علم کے اخراج کا، تو وہ فیصلہ ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ فن ہے. کیوں؟ انسان نے اپنے ذہن سے ایک چیز تخلیق کی. اس نے کہا جب انسان کو بیماری آتی ہے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تجربہ شروع کیا، محنت کی. اس نے محنت کرنے کے بعد ایک دوا ایجاد کر لی، پوستان یا پیراسیٹامول، کوئی بھی دوا آپ لے لیں، وہ دوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو کھاؤ 2 گولی، تھکن بھی دور ہو جاتی ہے اور تو آپ کا بخار بھی اتر جاتا ہے. تو یہ چیز فن ہے. علم کس کا نام ہے؟ علم نام ہے اللہ تعالی کو پہچاننے کا. جس انسان نے اللہ کو جتنا پہچانا، وہ اپنی ذات کے اندر اتنا ہی گرتا چلا گیا. اس کے اندر پھر انا اور اکڑ نہیں رہتی، کیونکہ انسان جتنا سورج سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کو کیا ہوگا، سورج کی طرف آپ دیکھے. اول تو دیکھ نہیں سکتا کوئی انسان، 5 سیکنڈ دیکھ لے پھر دنیا کی طرف دیکھے، زمین کی طرف کچھ نظر آتا ہے؟ 15-20 سیکنڈ انسان کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. ارے ظالمو، سورج سے نظر ملائی ہے، اللہ کی ادنا مخلوق سے نظر ملائی تو زمین پر کچھ نظر نہیں آ رہا. جب اللہ تعالی سے دل لگا لو گے پھر زمین پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. جہاز پر انسان بیٹھتا ہے، جہاز 10,000-12,000 فٹ پر چلا گیا، بڑے بڑے شہر نظر نہیں آتے، غائب ہو جاتے. کہاں گئے؟ موجود تو ہیں لیکن غائب ہو گئے. کیوں؟ انسان اتنی بلندی پر چلا گیا جسمانی طور پر. جب انسان تقوی سے رہتا ہے، جب انسان اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسی کو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یعنی اللہ تعالی سے تعلق قائم کریں، یہ ہے علم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر لائے فرشتوں کے سامنے، فرمایا کہ آدم ذرا ان کو نام بتاؤ چیزوں کے. ثم عرضهم، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے تو کیا کیا؟ فرشتوں نے کہا کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ ہم نہیں پہنچ سکتے یہاں تک، آپ نے مٹی سے بنایا ہوا انسان اس کو اتنا علم دیا کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق اس کے سامنے عاجز ہو گئی. بھائی ملائکہ کس سے بنے؟ نور سے بنے، ملائکہ نے ہاتھ جوڑ دیے. ما قالوا سبحانك، یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی پاک ہے، تو جس کو چاہے جو سکھا دے. تو دوستو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا یہ درمیانی عشرہ ہے جو مغفرت کا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت مانگے. یہ دنیا کی کوشش کے اندر انسان جتنا گھسے گا اتنا ہی غصہ چلا جائے گا، حالانکہ دنیا کی زندگی یوں انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، ایسے منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. یہ کہ دنیا کام نہیں آئے گی دوستو، آخرت قبر کے اندر دنیا کا کوئی کام نہیں، وہاں دین کام آئے گا. وہاں یہ پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب ایک انسان یہ سمجھ رہا ہے مجھے فیکٹری کھلا رہی ہے، مجھے میری محنت کھلا رہی ہے، مجھے میری دکان کھلا رہی ہے، یہ غلط فہمی ہے تیری، تجھے اللہ تعالی کا فضل کھلا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں بھائی کتنے لوگ ایسے جو کیا ہے انگوٹا چھاپے، اللہ نے کروڑ پتی بنایا، کتنے ایسے کہ بریف کیس بھر کر کے ان کے پاس ڈگری آئے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار ہمیں کوئی نوکری مل جائے. ہم کام کرنا یہ بھی جانتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، یہ ڈگری بھی ہے، یہ ڈگری بھی ہے، یہ ڈگری بھی ہے، لیکن ہمیں کام نہیں ملتا. کتنے لوگ ایسے آتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ حضرت ہم نے فلاں فلاں تعلیم حاصل کی لیکن کہیں حلال روزگار نہیں مل رہا، کہیں روزگار نہیں مل رہا، ہمارے روزگار کے لیے دعا کرتے بس. تو ڈگریوں سے اگر ملتا روزی ملتی تو پھر کیا ہی بات تھی، پھر ڈگریوں سے روزی نہیں ملتی، روزی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے. اس لیے رزق کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ فضل رکھا ہے، کہ جو تم کھاتے ہو یہ میرے فضل سے کھاتے ہو. کیونکہ رزق اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کا کسی انسان کے ذمے رکھتے، بھائی بھائی کا کھانا بند کر دیتا. کیوں؟ لڑائی ہوئی، اچھا مجھ سے لڑے گا، جا تیرا کھانا بند ہے. اللہ نے فرمایا یہ اختیار میں تمہیں دیتا ہی نہیں ہوں، رزق میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہوں گا کھلاؤں گا، جس کو چاہوں گا نہیں کھلاؤں گا. تو علم کیا ہے؟ اللہ تعالی کی محبت، اللہ کی میرے منہ سے اتنا وہ خشکی نکل رہی ہے، آپ لوگ تو چپ چاپ ہو تو آواز تو نکال لو. علم کیا ہے؟ انسان اللہ کے تعارف اس سے قریب ہوتا چلا جائے. انسان رمضان کا مقصد کیا ہے؟ گناہ کم ہوتے چلے جائے. اندر اکڑ ہے جسم کے اندر کہ میں بھی کچھ چیز ہوں. رمضان کے اندر کیا ہے؟ اس چیز کو کم کرو. اور یہ چیز کم کب ہوگی؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے. ہر مسلمان کو خواہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کو سلام کرے. اس کا بھی طریقہ ہے. اولیاء اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائیے، فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر تکبر نہیں آنے دیتے. تو سلام کے اندر کیا ہے؟ پہل کرے. نمبر دو، اگر عبادات کے اندر کمزوری ہو رہی ہے کہ یار اس کے لیے جاؤں اس کے لیے نہ جاؤں، اس کے لیے جاؤں اس کے لیے نہ جاؤں، تو کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ مہینہ تقویٰ کا ہے، یا اللہ یہ مہینہ مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. جیسے انسان اپنے رزق کے لیے دعا کرتا ہے. آج ہم عبادت نہیں کر رہے، آج ہم تجارت کر رہے ہیں اللہ سے. آج ہماری عبادت نہیں ہے. پہلے زمانے میں اکابرین عبادت کیا کرتے تھے؟ عبادت کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں. ان کو اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو اتنی عبادت کی، اللہ تعالی نے ہمیں ایک وقت کھانے کا نہیں دیا. اللہ نے ان کی عبادت عبادت ہوتی تھی، ہماری عبادت تجارت ہوتی ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری دکان میں برکت ہو، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری روزی کے اندر برکت ہو، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مشکل نہ آئے. تو بھائی گیو اینڈ ٹیک کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت ہی تو کہتے ہیں. لین دین کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت کہا جاتا ہے. جب انسان خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرے، غصہ آیا خالصتاً اللہ کے لیے رک گیا کہ یار مجھے نافذ نہیں کرنا، یہ سامنے والا ہے اس کو کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو اپنے دل کو سمجھا لے کہ ظالم تو تو روزے سے، تجھے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، تو چپ بیٹھ جا ورنہ تیرا روزہ ضائع ہو جائے گا. تو جو خرافات انسان کے اندر بھرے ہوئے، کسی کو نیک مجلس میں دل نہیں لگتا، کسی کو کیا ہے اپنی انا کہ میں بھی کچھ ہوں، کیا ہو؟ باپ کا گندا نطفہ، ماں کا گندا حیض، اس سے اللہ تعالی نے اتنا پیارا انسان بنایا. کس چیز کے اوپر انسان اکڑ رہا ہے؟ اس چیز کے اوپر، ماں کے گندے حیض کے اوپر، باپ کے نطفہ ناپاک کے اوپر، اس کے اوپر انسان اکڑ رہا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو اکڑنے کے لیے نہیں بنایا. جو ٹہنی زیادہ اکڑتی ہے نا وہ ٹوٹتی بھی جلدی ہے، اور جس ٹہنی میں لچک ہوتی ہے اس کو توڑنے میں ٹائم لگتا ہے. گھماؤ گے اور بانس کو کیا کرتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی اور یہ انڈونیشیا وغیرہ میں مکانات بانس سے بناتے ہیں، تو چھت کے اوپر بانس کو اس طریقے سے باندھ دیتے ہیں. ایک طریقہ ان کا خاص ہوتا ہے کیونکہ اس میں لچک ہوتی ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن لکڑی کو ٹیڑھا کرو، ٹک کا آواز آئے گی، گئی. تو اتنا مت اکڑو کہ پھر جب اللہ تعالی اپنی حفاظت فرمائے کہ ذرا سا ٹک ہوا ٹوٹ گیا ختم. اپنے اندر لچک پیدا رکھے، لچک رکھے انسان، اس سے کیا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت جن کے اندر آ جاتی ہے, وہ اکابرین, وہ اولیاء اللہ اپنے اندر لچک رکھتے ہیں. اور جو انسان یہ سمجھے کہ یار فلانے نے میری عزت کیوں نہیں کی, فلانے نے میری بے عزتی کیوں کر دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے کہا, حضرت فلانے طالب علم نے میری بے عزتی کر دی. حضرت نے فرمایا کہ پہلے اپنی عزت ثابت کر, پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. پہلے اپنی عزت تو ثابت کر, تو معزز ہے کہاں سے. آج ہم اپنی نظر میں سب کچھ ہوتے ہیں, ہم اپنی نظر میں سب کچھ ہیں. دوستو اللہ کی نظر میں جو انسان اچھا ہے وہ اچھا ہے, ساری دنیا کی نظر میں ایک انسان اچھا ہے, اللہ کی نظر میں برا ہے, ساری دنیا کی نظر میں برا ہے. وہ ایک رتی کا اس کو فائدہ حاصل نہیں ہے. اور ایک انسان ساری دنیا کی نظر میں برا ہے لیکن اللہ کی نظر کے اندر کیا ہے, اچھا ہے, وہ انسان کیا ہے, ساری دنیا کے اوپر فوقیت رکھتا ہے وہ. تو جو رضائل ہیں مشورہ کر لے, خط لکھ لے, یا ویسے آ کر کے معلوم کر لے کہ میرے اندر یہ, اپنے مشائخ سے رابطہ کرے ہم کہ ہمارے اندر اس وقت یہ رضائل ہے, ان کو کس طرح دور کیا جائے. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہ سہولت اور آسانی کا مہینہ ہے, اس کے اندر گناہ انسان سے جلدی چھوٹ جاتے ہیں. مجھے وہ طریقہ بتلا دیجئے کہ میں اس طریقے کے مطابق عمل کروں, تو اللہ تعالیٰ میرے نفس کے اندر جو خباثت ہے اس کی خباثت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے, اور میری روح کو میرے نفس کے اوپر غالب فرما دے. مشورہ کر, لیکن مشورہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر ہم نے مشورہ کیا, اپنی بات بتائی, تو پھر کیا حال ہوگا. حال کچھ بھی ہو, کم سے کم اصلاح ضرور ہو جائے گی. اور اصل مقصد کیا ہے, اصلاح نفس. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو کیسا مٹایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے, پہلی دفعہ کے اندر یہ شعر لکھ کر کے بھیجا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. جو انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. تم اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو, اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب کے اندر تمہاری محبت پیدا فرما دیں گے. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور تم یہ تکبر کرو کہ لوگ میری عزت کریں, اگرچہ وہ خوف سے سلام کریں گے واللہ دل سے سلام نہیں کریں گے, وہ دل سے سلام نہیں کریں گے, وہ خوف سے سلام کریں گے. یار یہ بڑا ہے, اس کے پاس مالدار ہے, اس کے شر سے حفاظت کے لیے کیا ہے, اس سے جھک کر کے سلام کر لو, اس کے شر سے حفاظت رہے گی. لیکن انسان اگر اللہ والا بن جائے تو پھر کیا ہے, ہر انسان اس سے محبت کرتا. تو یہ رضائل کو دور کرنے کا مہینہ ہے کہ ہمارے اندر جو رضائل ہیں وہ اخلاق رذیلہ, اللہ تعالیٰ ان کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ بن جاتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. جو برے اخلاق کا مالک تھا, بری عادتوں کا مالک تھا, اللہ والوں کے پاس آنے جانے لگا, جب آنے جانے لگا اس کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے, حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے. پہلے غصہ 101 ڈگری کے اوپر تھا, پھر بعد میں کیا حال ہوا کہ غصہ بالکل ہی ختم ہو گیا. کیوں, جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے, پہچان گیا تو پھر اس کے اندر غصہ نہیں رہتا. کیوں؟ پہچان گیا کہ میں کس چیز سے بنا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری وقت کیا ہے. آج انسان کو اسی چیز نے تو مارا ہے. آج مسلمان جو تباہ ہو رہا ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ مسلمان کیا کہتا ہے، میری زندگی کا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے. جب اسٹیٹس انسان خود مقرر کرے گا اپنے لیے تو اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جاگ رہے ہیں ان کو بھی اور جو سو رہے ہیں ان کو بھی، دونوں بات سمجھو بھائی. دینی مجلس سے نیند آئے گی، آتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا ہے، ہمت کر کے، حوصلہ کر کے بات سن. میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. یہ تو انسان جب اپنی ماہیت پر غور کرتا ہے تو اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں. جب عیب نظر آتے ہیں تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جب اپنی ماہیت پر غور نہ کرے، سوچے یار بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، نوکر چاکر ہو، تو کیا ہے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے. اس اسٹیٹس سے آپ کو قبر کے اندر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. قبر میں فرشتہ آ کر نہیں پوچھے گا آپ کے دنیا میں کتنے مکانات تھے، آپ کی دنیا میں کتنی دکانیں تھیں. قبر میں آ کر فرشتہ پوچھے گا من ربک، پہلے یہ بتا تیرا رب کون ہے. اگر رب کا تعارف ہوگا تو بتائے گا نا اللہ کون ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ اللہ تعالی کا تعارف حاصل کرے گا تو بتائے گا کہ اللہ کون ہے. جب تعارف ہی حاصل نہیں کیا تو کیا بتائے گا انسان. دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے. جب دین پر عمل کرے گا تو قبر میں بتائے گا دین یہ. جب دین پر عمل ہی نہیں کیا، اللہ والوں کی صحبت میں آیا ہی نہیں، وہاں بیٹھا ہی نہیں، کبھی ان کی بات سنی ہی نہیں، سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. حضرت ماشاء محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا. نہیں، سنے میری بات گوش دل سے، ہاں پھر گلشن دل میں بہار ہے. اپنے آپ کو مٹھا دے. کیا پڑا ہے انسان کے اندر کہ یار میرا اسٹیٹس ہو، میری حیثیت ہو، میرا فلاں، کیا میرا لگایا ہوا ہے. میرا کچھ نہیں ہے، قبر کے اندر نہیں پوچھا جائے گا. پھر نمبر تین سوال کیا ہوگا، من ھذا الرجل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھلائی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے قبر سے لے کر کے اس انسان کی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک تمام حجابات دور کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے. اب آپ نے دنیا کے اندر اگر کسی کو دیکھا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. اگر کوئی انسان خاکہ بنا کر کے لیا ہے اور آپ نے دیکھا ہی نہ ہو تو آپ کیا جواب دیں گے کہ میں نے دیکھا ہے. نہیں دیکھا. تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو انسان عمل کرتا ہے تو انسان دیکھتے ہی پہچان جائے گا میں ھذا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے. تو یہ سوالات ہوں گے. انسان کچھ اور تیاری کر رہا ہے، اور چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے. یہ اکڑ، یہ دماغ کا فتور ہے، یہ انسان کا اکڑنا، غصہ کرنا، خامخواہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا. اول حق نہیں ہے کہ اپنے مشائخ کے پاس جائے اور وہاں جا کر کسی کو ڈانٹے. حضرت تعمیر رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک شخص نے ڈانٹ دیا ایک صاحب کو. بس حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حق دیا کس نے کہ تم کسی کی اصلاح کرو؟ تم خود محتاج ہو اس وقت اصلاح کے. بیمار کیا علاج کر رہا ہے؟ بیمار کا علاج کرے گا؟ کیا علاج کرے گا؟ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، اللہ والوں کا کام ہے علاج کرنا، ہمارا کام نہیں ہے علاج کرنا. ہم خود مریض ہیں. جب ہم اپنے آپ کو مریض سمجھیں گے تب اللہ والوں سے مشورہ کریں گے. جب مریض ہی نہیں سمجھتے کہ نہیں الحمدللہ سب چیزیں ہمارے اندر پوری ہیں، ہم کامل مسلمان ہیں، تو اپنی نظر سے مت دیکھو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کو حالات لکھ کر کے دو، حالات لکھ کر کے دو. اگر وہ بتا دیں کہ ہاں بھائی ماشاء اللہ آپ کا ایمان کامل ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پورپی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت جب اس زمین پر چلتا ہوں ایسا لگتا ہے آسمان کی زمین پر چل رہا ہوں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اس شخص کو اللہ تعالی نے صحابہ کا ایمان عطا فرمایا، نسبت صحابہ اللہ نے عطا فرمائیے، صحابہ کا ایمان تو نہیں، نسبت صحابہ عطا فرمائیے. تو وہ ایمان تھا. انہوں نے خود نہیں کہا کہ حضرت میرے اندر نسبت صحابہ ہے، کہا حضرت جب میں اس دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے آخرت کی زمین کے اوپر چل رہا ہوں. تو دوستو یہاں روزانہ کیا ہے، عشاء کے بعد کچھ دیر دین کی بات سنائی جاتی ہے، اس کے اندر کوشش کرے جو قریب رہتا ہے کوشش کرے روزانہ پہنچو، جو دور رہتا ہے کوشش کرے بھائی کہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ تو لازمی آ جائے کہ کچھ دین کی بات سننے کو ملے گی. جہاں کباب دہلی والوں کا اچھا ملتا ہو تو انسان دہلی والا انسان صبر کرے گا؟ وہ روز نہ بھی کھانے پہنچے تو ہفتے میں اتوار کی رات کو تو ضرور پہنچے گا، ہفتے کی رات آج کباب کھانا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ والوں سے جتنا قریب رہے گا اتنی جلدی اللہ کی محبت مل جائے گی. یہ ہے اللہ والوں کا کمال. پچھلے جمعے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ مسجد میں اے سی کی ضرورت ہے، نمازیوں کو مشکل ہوتی ہے، معتکفین آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا، لوگوں نے خود انتظام کر دیا. اسی طرح مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، تقریباً 4500 طلبہ اس وقت گزشتہ سال زیر تعلیم تھے، آنے والے سال کے اندر. کل اویس کو معلوم ہے خان صاحب آ گئے، بولا میں 10 لڑکوں کی سفارش تجھ سے لکھواؤں گا کہ 10 لڑکے جن کو میں بھیجوں ان کو داخلہ دو. میں نے کہا جب تک ان کے اندر صلاحیت نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے داخلہ دینے کا؟ ہمارے یہاں داخلہ مدارس کے اندر، داخلہ تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوتا. مدارس کے اندر داخلہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا علم اس کے پاس ہے اس علم کا امتحان لیا جاتا ہے، علم اور حلم دونوں کا امتحان لیا جاتا ہے. کہ اس کے اندر حلم کتنا ہے. میں نئے داخلے میں بیٹھتا ہوں، خیر میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اس کو دیکھ کر کے میں طالب علم کو کم سے کم 3 چکر اپنے پاس لگواتا ہوں، حالانکہ 100-100 طالب علموں کی لائن ہوتی ہے. اگر حلم والا ہوگا بیٹھا رہے گا، اگر حلم نہیں ہوگا بولے گا یار کیا تیسری دفعہ اٹھا دیا مجھے. با طلبہ کہتے ہیں سر ابھی میں چیز لے کر کے آیا، ایک کاغذ کم رہ گیا ہے وہ لے کر کے میں آ رہا ہوں. تو حلم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے علم حاصل کر رہا ہے. تو علم اور حلم دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا فرمایا. تو علم کے لیے پھر اساتذہ بیٹھے ہوئے ان کی طرف میں بھیج دیتا ہوں, وہ اس کا امتحان لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ لکھ دیتے ہیں بھائی کامیاب ہے یا ناکام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت 2.5 بوری آٹا ایک وقت کے اندر پکتا ہے, یعنی 2.5 بوری کا مطلب ہو گیا 120 کلو آٹا. ایک انسان اپنے گھر کے اندر 50 کلو کی بوری ہے نا, کیا حساب لگا رہا ہے, مجھ سے پوچھ لے بھائی. تو 120 کلو آٹا پکتا ہے دوپہر میں. الحمدللہ 1400 سے 1500 طلبہ کھانا کھاتے ہیں. ایک انسان اپنا گھر چلاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گھر پورا نہیں ہو رہا, لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے مقدر اچھے ہوتے ہیں وہ انسان حصہ لے لیتا ہے. یہ اطلاع ہے خالی, یہ سوال نہیں ہے. اطلاع کرنا جائز ہے, سوال کرنا جائز نہیں ہے. اطلاع دیتا ہوں کہ یہ جس کا دل چاہے حصہ لے. اللہ تعالیٰ مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, کیونکہ میرے دادا نے بڑی محنتوں سے بڑا رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے بنایا. آج الحمدللہ کراچی کے اندر چوتھے بڑے مدرسے کے اندر شمار ہوتا ہے مدرسے کا, الحمدللہ. کہ اتنی جلدی ترقی کسی مدرسے کو نہیں ملی, کیونکہ دادا کی عادت تھی کہ روتے تھے اللہ اس مدرسے سے صاحب نسبت علماء پیدا فرما, اے وہ علماء پیدا فرما جو صاحب نسبت ہو. گرمی بھی زیادہ ہے بھائی, وقت بھی بہت ہو گیا. جو پرچوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے, اللہ تمام لوگوں کے قلوب کو جانتا ہے, سب کے قلب میں کیا ہے. اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو بھی پورا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ یہ اس شہر کراچی کے اندر جو گرمی پڑ رہی ہے, یا اللہ اپنی رحمتوں کی ہوا چلا دے. اے اللہ اپنی رحمتوں کی ہوا چلا دے. یا اللہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے ہمیں معافی مانگنے کا حکم دیا, اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ نے معافی کا حکم دیا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم اعترافی مجرم ہیں کہ ہم سے جرم ہوا, ہم نے آپ کے آپ جیسے مالک کو ناراض کیا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اتنے حاضرین و حاضرات ہیں, غائبین و غائبات ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام کی جملہ ضروریات کو پورا فرما اور ہمارے نفس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ اس خانقاہ میں آئے, یا اللہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. یا اللہ سب کو اپنی ولایت اور اپنی دوستی عطا فرما دے. یا اللہ اپنی ولایت اور اپنی دوستی عطا فرما دے. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس خانقاہ کو قیامت کی صبح تک آباد رکھ اپنے ذاکرین و شاغرین بندوں سے, اور یا اللہ اس مدرسے کو آباد رکھ, وہاں سے بڑے بڑے علماء ربانین پیدا فرما, بڑے بڑے مفتیان اکرام پیدا فرما, نیک و صلحہ پیدا فرما. اے رب کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اس کام میں لگے جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے, اور جو لوگ دین کے کام میں مشغول ہیں, اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما, حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا, اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس شہر کے اوپر رحم فرما دے, ہمارے اس شہر پر رحم فرما دے. اے اللہ گرمی کو دور فرما دے، رحمت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.